अच्छा तो फिर आगे क्या हुआ? قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك. तो अल्लाह ताला ने बताया आप तो आ गए हैं ना, तो आपके पीछे असल में क्या हुआ था, 30 दिन का वादा किया था अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कि 30 दिन आप आए और रोज़ा रखें और उसके बाद फिर आपको ये किताब दे दी जाएगी। उसके बाद आपको मालूम है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, कि 30 से 40 दिन हो गए, अल्लाह ताला ने आगे 10 दिन बढ़ा दिए। पीछे क्या हुआ, कौम फितरे में पड़ गई। उन्होंने कहा वो तो गए हैं, 30 दिन के लिए गए थे, अब तो 40 दिन हो गए, पता नहीं कहाँ रह गए। पीछे उन्होंने क्या किया, अल्लाह ने उनको आजमा लिया। और ये आजमाइश किस की थी? ईमान की आजमाइश। ईमान की आजमाइश बड़ी मुश्किल चीज़ है, क्योंकि देखिए अगर माल की आजमाइश होती है, माल ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है, चलो एक आजमाइश तो है, लेकिन कहीं सेहत की आजमाइश होती है कहीं, लेकिन जो ईमान की आजमाइश है ना, और अल्लाह ताला आजमाता ज़रूर है, अगर ईमान हाथ से निकल गया तो कुछ भी नहीं रहा आपके पास। अल्लाह ताला ने इनको आजमाया, ईमान में आजमा लिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने देखिए इनको सब कुछ तो दिखा दिया था, इनको जादूगरों का भी वो दिखा दिया, इनको फिर फिरौन की शिकस्त भी दिखा दी, जादूगरों ने कैसे मौत को गले से लगा लिया, लेकिन उन्होंने ईमान नहीं छोड़ा। हाँ, इनके सामने मौजज़े भी आ गए, इन्होंने वो समुद्र को फटते हुए भी देख दिया, इन्होंने मनोसलवा भी देख लिया, और क्या अब रह गया था। तो अल्लाह ताला ने अब सारी चीज़ें दिखा के ज़रा आजमाया, टेस्ट तो अल्लाह ताला करते हैं ना, तो इतना कुछ दिया और फिर टेस्ट किया इनको, कितने अल्लाह के बनते हो, कितनी अभी तुम्हें अल्लाह की पहचान हुई है, और ये टेस्ट आता है ज़िंदगी में। तो अल्लाह ताला ने आजमा लिया तेरी कौम को तेरे बाद है मूसा। अब ये खालिसतन कौम की आजमाइश थी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम तो थे नहीं, अगर वहाँ पे होते तो उनको डिफरेंट बातें बताते। अब ये कौम के ऊपर डिपेंड करता था कि जितना आज तक मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने सीखा, जितनी इनकी तरबियत हुई, उसके बाद अब करते क्या हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम इधर आए हैं, अब टोटली इम्तिहान टेस्ट किसका है, उस्ताद तो आ गए हैं इधर, और अब ये शागिर्दों का इम्तिहान है उन्होंने कितना सीखा है। वह अदल्लाहु मुस्सामिरियु, और सामिरी ने इनको भटका दिया। अब हुआ क्या था, अब मूसा अलैहिस्सलाम जब यहाँ पे आए तो पीछे से क्या हुआ, सामरी ने एक बछड़ा बना लिया और उसने उनको कहा कि आगे आएगी बात सारी डिटेल में कि यही है तुम्हारा रब, यही है तुम्हारा इला। और सारी जो कौम थी 6 लाख में से कहा जाता है सिर्फ तकरीबन 12,000 बच गए, बाकी सब उसके कहने पर बछड़े को पूजने लग गए। उसी का जिक्र है ये कि अल्लाह ताला ने इनको आजमाया और इनको भटका दिया सामरी ने। आजमाइश अल्लाह ने की तो फिर सामरी का क्या कसूर, आप सोचेंगे कि पता नहीं सामरी बेचारे का क्या कसूर, उसने तो नहीं कुछ किया, अल्लाह ने ही आजमा लिया था। असल में अल्लाह ताला ने चॉइस दी थी ना, चॉइस तो इनकी थी ना कि अब ये क्या करते हैं। आजमाइश तो अल्लाह की तरफ से आती है, मगर चॉइस सामरी के पास थी ना कि वो बछड़े को माबूद बनाता या नहीं बनाता, उसको अल्लाह ताला ने फ्री विल दी हुई है। उसने जिस रास्ते को अडॉप्ट किया तो मुजरिम बन गया, अल्लाह ने ज़बरदस्ती तो नहीं करवाया था ना। فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا, موسى علیہ السلام اب پلٹے وہاں سے۔ اب دیکھیں ایک انسان جو کہ لوگوں کو حق کی طرف راستہ دکھاتا رہا, اسلام کا راستہ دکھایا, اب دیکھیں وہ لوگوں کو اپنی قوم کو دیکھ رہا ہے اسی راستے سے ہٹے ہوئے, تو ظاہر ہے غصہ آنا, غم ہونا ایک فطری بات ہے۔ تو شدید غصے میں موسیٰ علیہ السلام پلٹے ہیں آپ کہ یہ کیا بن گیا, میں نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا اور دیکھو یہ کس راستے پر چل پڑے۔ قال یا قومی, انہوں نے کہا اے میری قوم, الم یعدکم ربکم وعدا حسنا, کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے؟ اچھا وعدہ، کون سا وعدہ تھا یہ؟ تورات دینے کا۔ تو میں تمہارے لیے ہدایت تورات لینے کے لیے جا رہا ہوں، کتنی اچھی چیز تمہیں ملنے والی ہے، کیا تمہارے رب نے تم سے وعدہ نہیں دیا تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا پھر لمبا ہو گیا تم پر زمانہ؟ کون سا زمانہ؟ عہد، عہد کی مدت۔ عہد کا مطلب یہاں پہ کیا؟ جو عہد تھا، جو وقت مقرر تھا، کیا یہ تم پر لمبا ہو گیا؟ جو میں ایبسنٹ تھا یہاں سے، کیا یہ تمہارے لیے اتنا لمبا ہو گیا کہ تم اللہ کو چھوڑ کے اور بچڑے کو پوجا کرنے لگے؟ میرا انتظار تو کیا ہوتا، تم سامری کے پیچھے چل پڑے، کیا میں اتنی دیر کے لیے چلا گیا تھا؟ کیا اتنی طویل ہو گئی تھی، جیسے ہم کہتے ہیں نا، کیا اتنا مشکل ہو گیا تھا تمہارے لیے یہ وقت کاٹنا کہ تم نے اتنا بھی نہیں انتظار کیا میں واپس آ جاؤ؟ اور تمہارے رب نے دیکھو تم سے کتنا اچھا وعدہ کیا کہ تمہیں کتاب ملنے والی ہے، اور تم کس طرف چل گئے؟ حالانکہ وہ کہہ کے گئے تھے، اپنی قوم سے وعدہ لے کے گئے تھے کہ میں تو جا رہا ہوں، تم میرے بعد ایک اللہ کی عبادت کرنا، سیدھے راستے پر رہنا۔ ام ارد تم ان، یا ارادہ کیا تم نے کہ یحل علیکم غضب من ربکم، کہ تم پر اترے کوئی غضب تمہارے رب کی طرف سے؟ تم نے یہ چاہا تھا کہ تمہارے پر اب اللہ کا غصہ ہی آئے، کیونکہ تم نے تو یہی کام کیا۔ فاخلف تم موعدی، تو خلاف کیا تم نے میرے وعدے کا۔ اب یہ وعدہ تو انہوں نے یہ لیا تھا کہ سیدھے راستے پہ رہنا، تو تم نے تو بالکل الٹے پہ چل پڑے۔ تو اب یہ ان کے، ان کو پر برہمی کا اظہار کر رہے ہیں قوم کے اوپر کہ تم نے یہ کیا کیا میرے پیچھے سے، تم میرا اتنا بھی نہیں انتظار کر سکے، تم یہ چاہتے ہو تمہارے پر اللہ کا غصہ ہی نازل ہو، تم اس کو آواز دے رہے ہو اللہ کے غضب کو، تمہیں میرا وعدہ بھی نہیں یاد رہا۔ قالو، انہوں نے کہا، اب آگے ان کا جواب سنیں، ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے اپنے اختیار سے تو نہیں ایسا کیا، ہم نے جان بوجھ کے تو نہیں ایسا کیا، ولکن حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها فکذلک القى السامری، ہم نے تو جو ہمارے پر بوجھ اٹھوائے ہوئے تھے، زیورات کے جو بوجھ تھے، وہ ہم نے پھینک دیے تھے اور ان پہ سامری نے ڈال دیا۔ اب کیا ہوا تھا، اصل میں ان کے، یہ بھی روایات میں آتا ہے، اسرائیلی روایات ہیں، کئی جگہ پہ یہ آتا ہے کہ ان کے اپنے زیور تھے جو یہ لے کے جا رہے تھے۔ وہاں سے نکلتے وقت دیکھیں نا، انسان سب سے پہلے اپنی قیمتی چیزیں نکالتا ہے نا، اٹھاتا ہے، تو یہ ان کے زیور وغیرہ تھے جو یہ لوگ لے کے اور بوجھ اس کا اٹھائے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ زیور پھینک دیے، اور پھر اس کے بعد سامری نے اس سے ایک بچڑا بنا لیا، اس کو ڈھال دیا بچڑے میں۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ ان کے پاس فرعونیوں کے زیور تھے جو انہوں نے ان سے ادھار لیے ہوئے تھے، اور یا انہوں نے ان کے پاس رکھوائے ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ زیور بوجھ بن گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی اپنے تو نہیں تھے، ان کے ضمیر پہ یہ بوجھ بن گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہارون علیہ السلام نے ان کو پھر حکم دیا کہ تم لوگ سب یہ زیور پھینک دو، اور ان زیوروں کو انہوں نے جلا دیا۔ لیکن سامری نے کیا کیا کہ ان کے اوپر، ان کو اکٹھا کیا اس کے بعد، اور پھر اس کے، اس نے ان کے اوپر، وہ آگے آئے گا یہ بات، کہ اس نے کہا کہ جب بنی اسرائیل سمندر کے اندر انٹر ہوئے تھے، جس وقت وہ راستہ خشک بن گیا تھا اور وہ سمندر میں انٹر ہوئے تھے، تو اس وقت میں نے دیکھا تھا ایک گھوڑے پر جبرائیل علیہ السلام کو، اور میں نے ان کے گھوڑے کی جو، جس جگہ وہ پاؤں رکھ رہا تھا، اس جگہ پہ مٹی کو دیکھا کہ وہ سرسبز ہو جاتی ہے، تو میں نے وہاں سے وہ مٹی اٹھا لی، ان کے گھوڑوں کے پیر کے نیچے کی مٹی، اور اس کو اس کے اوپر ڈالا، تو یہ ایک بچڑا بن گیا۔ تو خیر، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قوم نے جو زیورات کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا ہم سے جو بوجھ اٹھوایا ہوا تھا ہم نے اس کو پھینک دیا، تو سامری نے اس کو ڈھال لیا بچڑے میں، تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں، تو زیور اس نے پگھلائے، ان کو پگھلا کے اس نے بچڑا بنا لیا۔ اور اس نے کیا کہا جب اس نے بچڑا بنا لیا، فاخرج لهم عجلا جسدا، تو اس نے نکالا ان کے لیے ایک بچڑا مجسم۔ بچڑا کیا ہوتا ہے؟ عجل، گائے کا بچہ۔ کاف، لہو خوار، اس کے اندر سے آواز بھی آتی تھی۔ आवाज कैसी आती थी, असल बात ये थी कि उसके पीछे से जो सुराख था और आगे से भी सुराख था, तो जब उसमें से हवा पास होती थी तो ऐसे आवाज निकलती थी जैसे गाय बोल रही। आपने देखा है कभी ये जब बहुत तेज हवा चलती है तो बाहर से कैसी आवाजें आती हैं, ऐसी शू शां की आवाजें आती हैं जैसे पता नहीं बाहर कोई बोल रहा है ना। तो जब हवा ये पाइप्स में से या और चीजों में से पास करती है तो फिर भी आप देखते हैं ना कैसी आवाज आती है। तो वो इस तरह से बछड़ा बनाया था उसने, बड़ा तेज आदमी था वो सामरी, बड़ा अकलमंद था। उसने ऐसे उसको शेप दी कि उसके अंदर से ऐसी आवाज आने लगी। और फिर जब आवाज आने लगी तो कहने लगा फकालू, तो उसने कहा फकालू, तो उन्होंने कहा हाजा इलाहु को व इलाहु मूसा, ये तुम्हारा इला है और मूसा का इला। फनसिया, अगर हम इसको पूरा पढ़े ना, मूसा का इला और वो भूल गया, अगर वो भूल गया से मुराद मूसा अलैहि सलाम ले, तो उसने कहा मूसा अलैहि सलाम तो भूल ही गए कि उनका इला कौन है, असल में तो ये इला है नऊज़ु बिल्ला, और मूसा अलैहि सलाम तो वहां पे ऐसे ही ढूंढ रहे हैं इला को, तो इला तो असल में ये है, तो मूसा भी भूले में। ये एक माना हुआ। और दूसरा माना, अगर आप इसको पॉज करके पढ़ें इला हु मूसा और फिर पॉज करें, फनासिया, तो वो भूल गया। कौन भूल गया? अगर इससे सामरी मुराद लें तो सामरी भूल गया, असल में वो ट्रैक से हट गया था, उसने गलती की। और ये कौमे मूसा का ही कहा जाता है एक फर्द था जो गुमराह हो गया था, और उसने ये भी कहा जाता है कि बनी इसराइल में से नहीं था, ये बाद में बनी इसराइल में दाखिल हुआ था और फिर उसके बाद ईमान ले आया था। और पहले ये इसका जो कबीला था वो बछड़े की ही पूजा करता था, तो इसलिए इसने ये बछड़ा ही बनाया, वरना इंसान सोचता है ना जहन में कि बछड़ा ही क्यों बनाया। और ये भी है कि फिरौनी जो थे ना वो भी बछड़े को पूजते थे, तो अभी तक जाहिर है जिस कौम के साथ रहते हैं, जैसे आज तक हम हिंदुओं के साथ रह के फिर हमारे अंदर उनके कल्चर की काफ़ी चीज़ें आ गई, तो ये लोग जाहिर है जब फिरौनियों के साथ रहते थे तो वो लोग बछड़े की बड़ी तज़ीम करते थे, उसकी पूजा करते थे, तो इनके जहनों के अंदर भी ना बछड़ा अभी तक जो है एक यानी तज़ीम की चीज़ था, इन्होंने भी अपने लिए एक बना लिया। और ये भी कहा जाता है कि सामरी एक कबीले से था, सामरी कबीला था, तो उससे ताल्लुक था, तो इसीलिए इसका नाम सामरी था। अब ये बात नहीं थी कि बछड़ा जो था वो किसी बात का जवाब दे सकता हो या ये वो कोई बातें कर रहा है या कुछ है, बल्कि ये एक जैसे गाय की आवाज होती है, सिर्फ आवाज उसके अंदर से आती थी। ठीक है, अल्लाह ताला ने अब फरमाया अफला यरूना अल्ला यरजिउ इलैहिम कौलन वला यमलिकु लहुम दर्रं वला नफ़ा। क्या वो उन्होंने इतनी भी इनके अंदर अकल नहीं, समझ नहीं कि वो यही देखते कि वो लौटाता इनकी तरफ बात को, कि जो ये बात कर रहे हैं किसी बात का जवाब दे सकता, वो तो हूँ वहाँ जिस तरह से गाय की आवाज़, जैसे एक आवाज़ होती है ऐसी आवाज़ ख्वार उसके अंदर से आती थी, उस का मतलब ये नहीं कि वो बातों का जवाब दे रहा है। फिर उसको इन्होंने खुदा कैसे समझ लिया, जबकि ला यमलिक को लहुम दर्रम वाला नफा, ना वो उनका कोई नफा का मालिक था ना नुकसान का, और जो इलाह होता है वो तो इंसान के नफे और नुकसान का मालिक होता है। तो इनके लिए इन्होंने बस यही क्राइटेरिया रखा हुआ था खुदा बनाने का, कि उसमें से आवाज आई, इतने इंप्रेस हो गए कि ये तो एक बछड़ा भी बन गया, इसमें से आवाजें भी आ रही, तो उसके आगे झुक गए और उसके आगे इबादत करने लगे, उसके आगे सजदे करने लगे। तो इनको इतनी भी नहीं अकल आई कि देखो ना इनकी कोई बात का जवाब दे सकता है, जो इनकी हाजत है पूरी नहीं कर सकता, इसके हाथ में इनका नफा नुकसान नहीं, फिर कैसे उसको इला बना लिया। वलकद काला लहुम हारून मिन कब्लु या कौमी इन्नमा फुतिन्तुम बिही। और अलबत्ता तहकीक कहा था इनको हारून अलैहि सलाम ने इससे पहले, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नमा फुतिन्तुम बिही, हारून अलैहि सलाम को मूसा अलैहि सलाम अपने पीछे अपना नुमाइंदा बना के गए थे, तो जब इन्होंने ये काम किया तो हारून अलैहि सलाम ने इनको समझाया, ऐ मेरी कौम देखो तुम, ये तुम्हारा टेस्ट है, ये बछड़ा जो है इसमें तुम्हारा टेस्ट है कि तुम क्या करते हो जब तुम इसकी आवाज़ सुनते हो। और इन्ना रब्बुकुम रहमानु, तुम्हारा रब तो रहमान है, वो है तुम्हारा रब। फत्तबिउनी, बस पैरवी करो मेरी, व अतीउ अमरी, और इताअत करो मेरे हुक्म की, तुम मेरी बात को फॉलो करो, मत इस रास्ते पर जाओ। इत्तेबा और इताअत में क्या फर्क है? इत्तेबा कहते हैं, किसी कोई हुक्म ना दे, कोई कुछ कहे नहीं कि भाई ये करो, और खुद ब खुद आप फॉलो करने लग जाए उसको देख के। जैसे सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या करते थे, इताअत या इत्तेबा, इत्तेबा करते थे, ठीक है। इत्तेबा करते थे क्या मतलब, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे देखते थे वैसे ही काम शुरू कर देते थे। ये नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने की नहीं ज़रूरत होती थी कि ये करो, बस उन्होंने देखा और वैसे ही करने लगे। और इताअत क्या होती है, कोई हुक्म दे और उसका हुक्म माना जाए। ये इताअत और इत्तेबा में फ़र्क है। नहीं, वो कह रहे हैं जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ, तुम फॉलो करो इसको और मत इस राह पर जाओ। तो हारून अलैहिस्सलाम ने तो कौम को समझाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी की, उन्होंने कौम को समझाया कि ये तुम्हारी आजमाइश है, तुम ईमान और तौहीद पर कायम रहते हो या नहीं, इस आवाज से धोखा ना खाना, सामरी के कहने पर इस बछड़े को खुदा नहीं बनाओ, तुम्हारा रब ये बछड़ा नहीं है, रहमान है, और इस जिसका फजल और उसकी रहमत है और तुम पे इतनी ज़्यादा रहमत है, इस बछड़े को बनाने से पहले भी उसकी रहमत ही थी तुम्हारे ऊपर, और इसके बाद भी उसकी रहमत ही इंसान के ऊपर रहे, तुम पूरी तवज्जो और कोशिश से मेरी बात की पैरवी करो, मेरे हुक्म को मानो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया इस बात का, उनके समझाने का, قَالُوا نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ हत्ता यर्जिया इलैना मूसा, उन्होंने कहा हम तो नहीं हटेंगे इससे, हम तो नहीं हटते यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम लौट के आए। अच्छा, कहा जाता है इसमें तीन ग्रोह हो गए थे, एक ग्रोह वो था सिर्फ जो नहीं माना था, बाकी एक ग्रोह वो था जो उन्होंने कहा कि हम तो इसकी पूजा ही करेंगे, हम तो नहीं हटेंगे इससे, यही सही है, और जब मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो भी आके इसी की पूजा करेंगे। और दूसरा जो ग्रोह था उसने कहा, तीसरा जो ग्रोह था उसने यही कहा कि देखें हम अभी तो नहीं मानते, अभी तो हम इसी की पूजा करेंगे, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम लौट के आएंगे तो फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं, फिर उस मुताबिक करेंगे, अभी तो, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसी की जम की इबादत करने वाले हैं। अब उनका ये ख्याल था कि मूसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो इसी की पूजा करेंगे। قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا, अब यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ गए, पहले उन्होंने कौम से पूछा, फिर उसके बाद अब वो अपने भाई की तरफ आए, पहले कौम को वो सारी बातें कही, अब भाई को कहते हैं हारून किस चीज ने तुझे रोका था कि जब तूने इनको भटकता हुआ देख लिया तो तूने इनको रोका क्यों नहीं, किस चीज ने तुझे मना किया, जबकि देखें इतने सारे गुमराह हो गए थे कि 12,000 के अलावा बाकी आप सोचें 6,00,000 में से 12,000 निकाल दें तो कितनी मेजॉरिटी थी जिन्होंने इसको पूजना शुरू कर दिया था। और ये याद रखें, कौम ने तो कहा ना कि हम इस काम को जारी रखेंगे, इसकी इबादत करने को, मूसा आएंगे ही तो फैसला करेंगे, यानी उन्होंने हारून अलैहिस्सलाम की बात की बिल्कुल परवाह ही नहीं की, हम तो नहीं हटेंगे, क्योंकि उनको तो बछड़ा बहुत प्यारा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उसकी इबादत करने बैठ गए। जिंदगी में हर एक के लिए कोई ना कोई बछड़ा ज़रूर होता है जो इसे बहुत अच्छा लगता है। ये बछड़ा पता क्या है, उसकी ख्वाहिश होती है जिसको इंसान पूजता है, और इंसान को अच्छा लगता है कि जो मेरी ख्वाहिश है, जो मैं चाहता हूँ, जो जिसमें मेरी खुशी है, जिसमें मुझे अच्छा लगता है, उसी की मैं इबादत करूँ। इंसान अपने दिल की खुशी के पीछे भागता है, ये नहीं देखता कि मेरा रब तो रहमान है, उसकी बात छोड़ के मैं इसकी पूजा कर रहा हूँ। उनको बछड़ा अच्छा लगता था, उन्होंने उसको बना लिया, हमें भी कुछ और अच्छा लगता है, हम उसको, हमारे लिए वो बछड़ा बन गया जिंदगी में। तो अल्लाह ताला ने इनके वाक्य से हमें बहुत कुछ समझाया है, ये देखो उन्होंने कैसे बछड़े को पूजा था, और किसी हारून की बात को उन्होंने नहीं समझा था, माना ही नहीं था। ऐसे ही आज की दुनिया में भी बुलाने वाले होंगे हक की तरफ जो बुलाते हैं, हारून होंगे, लेकिन जो ख्वाहिश है ना, جو بچھڑا ہے وہ حق کی طرف پلٹنے نہیں دیتا۔ لوگ اپنی خواہش پر جمے رہتے ہیں اور خواہش کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ جب تک ایمان اتنا مضبوط نہ ہو، اللہ سے گہرا تعلق نہ ہو، انسان خواہش کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ آ کے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا سختی سے محاسبہ کیا، غصے میں تو آئے ہی تھے، تو دیکھا کہ قوم اس طرح ساری کی ساری ادھر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے آ کے بھائی سے پوچھا، تجھے کس چیز نے منع کیا تھا، تجھے کس چیز نے روکا تھا، تم نے کیوں نہیں اپنی ذمہ داری پوری کی، تمہیں میں یہ ذمہ داری دے کے گیا ہوا تھا۔ اللہ تتبعنی، کیوں نہ پیروی کی تم نے میری، تم نے میری پیروی کیوں نہ کی۔ پیروی کرنے میں کیا مطلب تھا؟ یعنی قوم کو ہدایت پر جمائے رکھنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا، یا یہ بھی اس سے مانا لیا گیا ہے کہ یعنی میں جب تور پہ چلا گیا تھا تم بھی میرے پیچھے وہاں پہ آ جاتے، مجھے آ کے وہاں پہ بتاتے، یا اس سے یہ بھی مانا لیا گیا ہے کہ اگر میں یہاں پہ ہوتا تو میں ان کے ساتھ جنگ کرتا، تم نے میرے راستے کو کیوں نہ فالو کیا۔ اف آسیتا، کیا پھر تو نے نافرمانی کی میری، امری، میرے حکم کی، یعنی میں تو تجھے حکم یہ دے کے گیا تھا ان کو سیدھے راستے پر رکھنا، تم نے کیا میرے حکم کی پیروی نہیں کی، تم نے ان کی اصلاح نہیں کی، میں تمہیں کیا کہہ گیا تھا ان کو پیچھے سے یہ توحید پر رکھنا، سیدھے راستے پر رکھنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا، تم نے کیوں نہیں مانا۔ قال یا ابن امہ، انہوں نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے۔ اب کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے ان کی داڑھی پکڑ لی تھی، دوسرے ہاتھ سے ان کے سر کے بال پکڑے ہوئے تھے، اتنے شدید غصے میں تھے۔ اور اس وقت ان سے سختی سے محاسبہ کر رہے ہیں، تم نے کیوں نہیں میرے حکم کی پیروی کی، تم نے کیوں نہیں میرا حکم نافذ کیا۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، یہ نہیں کہا اے میرے بھائی، کیونکہ اس لیے کہ ابن امی کہنے میں کیا تھا، میرے ماں کے بیٹے، میرے ماں جائے، یعنی یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جس سے دوسرے کا غصہ ٹھنڈا کرنا مقصود ہے، کہ دل نرم پڑ جائے۔ ماں کا واسطہ دیا، ماں کا ساتھ یعنی تعلق کو یاد دلایا، اور فرمایا لا تاخذ بلحیتی، نہ تم پکڑو میری داڑھی کو، ولا براسی، اور نہ میرے سر کو۔ اصل بات کیا ہے، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، میں تو اس بات سے ڈرتا تھا کہ تم آ کے یہ کہو گے کہ تم نے اچھی ان کے اندر پھوٹ ڈلوائی۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر یہ ان کو کچھ کہتے، یہ زیادہ ان کا محاسبہ کرتے، ان سے زیادہ جنگ کرتے، لڑتے، تو کیا ہوتا کہ ایک جنگ و جدل شروع ہو جاتا، فرقے فرقے بن جاتے۔ اور دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اتنے زیادہ، جیسے سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 150 میں، کہ کہنے لگے اے میری ماں کے بیٹے، قوم نے مجھے کمزور جانا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، تو دشمن کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر، میں ان کے ساتھ شامل نہیں تھا، میں نے تو ان کو سمجھایا تھا، مگر یہ تو میرے ایسے دشمن ہوئے کہ یہ لگ رہا تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیں گے، لیکن یہ نہیں تھا کہ ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا تو اس لیے انہوں نے نہیں کہا، بلکہ بات کیا تھی، اگر وہ ان کو قتل کر دیتے تو جو حق پہ لوگ تھے وہ ان کے ساتھ جنگ کرتے، وہ ان کے ساتھ لڑتے، اور لڑائی، فساد، جنگ و جدل شروع ہو جاتا۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ تم آ کے کہو گے لم ترقب قولی، کہ تم نے میری بات کا بھی نہیں لحاظ رکھا، کہ میں نے کہا تھا کہ میرے پیچھے اچھی طریقے سے قوم کو سنبھال کے رکھنا، ان کے اندر اصلاح کا کام کرنا، تو تم نے میرے آنے تک قوم میں پھوٹ ڈلوائی ہوئی ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، قتل و غارت ہو جاتی، تو تم میرے سے اس بات پہ ناراض ہوتے، اس لیے میں نے اس سے زیادہ نہیں کہا، ایک حد تک انہوں نے کہا تھا، مگر اس کے بعد یعنی اگر ان کے کہنے سے ان کو لگتا تھا کہ ان کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا، فرقہ فرقہ ہو جائیں گے، تو انہوں نے بس اس کے بعد اس سے آگے نہیں کہا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اصلاح کا بھی کوئی کام کرے تو اس طرح سے نہ کرے کہ لوگوں کے اندر آگے تفرقے پیدا ہو جائیں، جدائیاں پڑ جائیں، فرقہ فرقے بن جائیں، فرقہ بازی نہ ہو اس میں۔ یعنی ہم کہتے ہیں ہم تو بڑی اصلاح کر رہے ہیں اور آگے لوگوں کی اس کی وجہ سے فرقے پڑ رہے ہیں، گروہ بندیاں پیدا ہو رہی ہیں، فتنے پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ اصلاح نہیں ہے، یہ تو فساد ہے۔ انسان اصلاح کا کام کرے نا تو یہ بھی دیکھے اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا۔ اور اصلاح کے کام میں بھی کبھی کبھی لوگ پہلے ہی دن جا کے اتنی فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو جوش دلا دیتے ہیں، لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں لڑنے جھگڑنے، ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ نہیں، پہلے لوگوں کو تیار کیا جائے، اس کے بعد ایسی باتیں کی جائیں، بتائی جائیں کہ اصل یہ نہیں ہے کہ کبھی بتانا ہی نہیں ہے۔ مگر جب لوگ ابھی تیار نہ ہوں، دیکھیں مٹی نرم کر کے بیج ڈالا جاتا ہے نا، ایسے تو نہیں ڈال دیا جاتا۔ تو اگر ابھی لوگوں کا آپ سے سوچتے ہیں کہ اتنا ذہنی لیول نہیں ہے، ان کے دین کی ابھی حالت ایسی نہیں ہے کہ ان کو یہ بات بتائی جائے، اگر میں نے آج یہ بات بتائی فرقے فرقے ہو جائیں گے، کوئی منہ ادھر کر دے گا، کوئی ادھر کر لے گا، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، لاؤڈ اسپیکروں پہ کیا کیا جاتا ہے، فرقہ واریت کو ابھارا جاتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف نہیں لے کر آتے، فرقے فرقے بنانے کی طرف ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس سے لوگ بھاگ جائیں۔ تو یہ ایک وقت ہوتا ہے، دیکھیں یہ کام بہت ہی حکمت کے ساتھ کیا جانے والا ہے۔ اور وہ کہنے لگے کہ اگر میں اس وقت اس سے زیادہ کہتا، اس سے زیادہ سختی کرتا تو ان میں پھوٹ پڑ جاتی، اور پھوٹ پڑنا اتنا بڑا فساد ہے کہ جب کسی قوم میں پھوٹ پڑ جائے تو پھر کوئی بھی اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا وہاں پہ، کیونکہ ہر کوئی اگر فرقہ فرقہ ہو گیا، جدائیاں پڑ گئیں، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، لڑائیاں جھگڑے ہو گئے، فساد ہو گئے، تو پھر کیا اصلاحی پروگرام چل سکتے ہیں وہاں۔ تو ہمیں بھی اس سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس طرح سے بات کرنی ہے کہ آگے فرقے بندیاں نہ ہوں، گروپس نہ بنے۔ کبھی کبھی ہم فقہی مسائل کو لے کے اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں اور پہلے ہی دن فقہی مسائل کے پر بات کرنے شروع جاتے ہیں، اور لوگ ماشاءاللہ ہمارے لوگوں میں بھی تو یہ ہے نا کہ وہ کسی جگہ درس کوئی سننے جائیں گے نا، فقہی مسائل کے اوپر ضرور بات، اس کے اوپر سوالات کرنے لگیں گے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی یہاں پہ 100 لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آج میں نے کوئی فقہی مسئلہ پوچھا تو یہ نہ ہو کہ یہ لوگ کہیں اچھا یہ تو وہابی ہیں، یہ تو فلاں ہیں، یہ تو بہت کٹر حنفی ہے، یہ تو کٹر یہ ہے، تو وہ بھاگ ہی جائیں گے۔ اگر آج میں فقہی مسئلہ نہ پوچھوں، الگ سے پوچھ لیں آپ، وہ سب کے سامنے نہیں کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا ہوگا، لوگوں کو فرقے میں، فرقوں فرقوں میں بانٹ دے گا۔ سب سے پہلے لوگوں کو دین کی طرف لانا ہوتا ہے، فقہی مسائل تو بعد میں بھی ڈسکس ہو سکتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہی تھی ہر جگہ جا کے انہوں نے ایک ہی پتہ بھی ہوں گے پہلے جواب، لیکن انہوں نے ضرور ان کو چھیڑنا ہوتا ہے۔ ولم ترقب قولی، اور میں نے یہ سوچا کہ تم آؤ گے تو تم کہو گے کہ تم نے میرا اتنا بھی نہ لحاظ کیا، میرا اتنا بھی نہ انتظار کیا، اور قوم کے اندر یہ فرقے بازیاں پیدا کر دیں، اس لیے میرے ماں کے بیٹے میں نے یہ نہیں کیا تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کا جو ذرا غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہوا۔ قال فما خطبك یا سامری، اب انہوں نے سامری کی طرف وہ کیا، سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب ویسے دیکھیں تو اگر آپ یہ دیکھیں، ایک بات اور تو پچھلی آیت سے میں ریلیٹڈ بتانا چاہتی ہوں کہ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ برائی کو دیکھ کے اور آپ کہیں کہ ہم نے تو روکنا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ نہ ہو کہ پھر فساد پیدا ہو جائے، لڑائیاں نہ ہو۔ اس لیے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے وہ اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اور اگر کسی کی طاقت نہ اگر اس کی طاقت نہ رکھے تو زبان سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو دل سے اس کو برا جانے۔ اور یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے۔ کسی جگہ، کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ سختی سے بھی اگر بات کر لیں گے تو آپ کی بات سنی جائے گی اور آپ کی بات مانی جائے گی۔ کئی جگہ پہ آپ کی پوزیشن اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اگر آپ بات کریں گے تو الٹا آپ کی جان کے در پہ ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جان سے مار دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اور کوئی نقصان دے۔ تو کمزور ترین ایمان کم از کم یہ تو ہے کہ آپ برا دل سے جانیں۔ مگر جو پوزیشن آف پاور ہوتی ہے نا، یاد رکھیں کہ اس میں پوچھ زیادہ ہے، کیونکہ اس کے اندر انسان نافذ کر سکتا ہے، صحیح حق کو نافذ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس کے اندر लापरवाही करे, कोताही करे कि मैंने तो बेस्ट बनना है और ताकि सारे लोग मेरी तारीफ करते रहें और मैंने तो कोई ऐसी बात बतानी ही नहीं है, तो ये गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई वाली जो मुसलमानों की ज़ेर निगरानी जमात का वाली हो, कोई कोई भी ऐसा मुसलमान जिसके अंडर एक ग्रुप हो, वो इस हाल में मरे कि वो मुसलमानों के साथ गद्दारी का मुर्तकिब हो, तो इस पर जन्नत हराम है। यानी मामले का जिम्मेदार है मगर वो सुस्ती बरतता, उनकी इसलाह नहीं करता, तो उस पर जन्नत हराम है। तो जो हमारे पर जिम्मेदारियां हैं वहां पे अगर हम कोताही करते हैं अपने आप को बस अच्छा रखने के लिए, अपनी पोजीशन कायम रखने के लिए या इसके लिए, वो गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक राई है और इससे उसकी रईयत के बारे में सवाल किया जाएगा। यानी जो लोग इसके अंडर हैं, उसके ज़ेरे निगरानी हैं, उनके बारे में सवाल होगा। आपको पता है जितने लोगों को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो डिप्यूट करते थे, किसी जगह पे गवर्नर बनाया, किसी जगह पे कुछ बनाया, कुछ मतलब कोई ओहदे देते थे, कहीं कहीं जगह भेजते थे, हज के मौके पे उनको हाजिरी का हुक्म होता था और उनकी मौजूदगी में ऐलान किया जाता था कि जिस जिस को इनसे कोई शिकायत है वो अपनी शिकायत को पेश करें। अब सोचें, बड़े बड़े गवर्नर खड़े हुए हैं, बड़े बड़े ओहदेदार खड़े हुए हैं, अब लोगों को कहा जा रहा है, आम ऐलान हो रहा है, हज के मौके पर बहुत दुनिया आई होती थी, जिस जिस को इनसे कोई शिकायत है लेकर आए। इस तरह शिकायत का दूर किया जाता था और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन इस पे मतलब उसका तदारक किया करते थे। शिकायत को दूर करने का तरीका ये होता था कि किसी से अगर कोई ज़्यादती हुई है तो पूरे मजमे में उसको सज़ा दी जाती थी। इसीलिए तो वो लोग कहते थे कि हमें ना दो गवर्नरी, हम नहीं ये संभाल सकते, हमें ना दो ये ओहदे, हमने नहीं लेना। वैसे भी उनमें तकवा बहुत था मगर देखें, जहाँ पे इतना सख्त मुहासबा हो वहाँ पे कोई कैसे फिर अपने अंडर लोगों के काम से कोताही कर सकता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। और हज़रत उमर का ये असूल था कि जब किसी को किसी मामले का निगरान मुकर्रर करते थे, मतलब उसको कोई जॉब देते थे, कुछ असाइन करते थे, उसको एक परवाना देते थे, यानी एक समझ लें कि जिस पे सारे लिखा होता था कि इसके क्या क्या इख्तियारात हैं, जिसको आप समझ लें जॉब डिस्क्रिप्शन आप जिसको कहते हैं ना वो। अब ये परवाना जो होता था, ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती थी, मजमा आम में पढ़ के सुनाई जाती थी ताकि सबको पता चल जाए कि इनकी क्या हद है और ये अपनी हद से आगे ना बढ़े। हर ओहदेदार से ये अहद लिया जाता था कि वो तुर्की घोड़े पर सवार नहीं होगा। तुर्की घोड़ा बहुत उम्दा घोड़ा होता है ना, बड़ी उम्दा सवारी है। हर ओहदेदार से ये अहद लिया जाता, उस पर सवारी नहीं होगी, बारीक कपड़ा नहीं पहनेगा, छने हुए आटे की रोटी नहीं खाएगा, दरवाजे पर दरबान नहीं रखेगा, ऐसे लोगों की रवानगी के वक्त इनके सामान की एक एक चीज की लिस्ट तैयार करवाई जाती थी, फहरिस्त तैयार होती थी। वापस जब वो आते थे अपनी जॉब से, जब मतलब 6 महीने के लिए किसी की जगह पे उसको रखा, 2 साल के लिए रखा, जब वो उसकी जॉब से वो वापस आता था उस वक्त, या उसकी जॉब ख़त्म कर दी गई, तो उसके बाद फिर जिसके पास उस लिस्ट से ज़्यादा सामान निकलता था उससे बाजपुरस की जाती थी कि ये बताओ कहाँ से आया, और अगर ज्यादा होता था आधा माल जब्त करके बैतुल माल में जमा करवा दिया जाता था। इसीलिए वो लोग फिर उस वक्त में अपनी मर्जियां नहीं कर सकते थे, वो अपने जेरे निगरानी लोगों का ख्याल करते थे। जहां पे किसी को निगरान बनाया जाता था, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम को निगरान बना के गए थे ना, तो दीन में जो निगरान बनाया जाता है उसका क्या दर्जा है, इन बातों से आपको पता चलता है। और शैतान बड़े बड़े वसवसे डालता है माली मामलात में स्पेशली, कि उसमें फिर करप्शन कराता है। इसी वजह से एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे किसी को ज़कात इकट्ठी करने के लिए भेजा था, तो वो ज़कात जब लेकर आया तो उसने कहा, ये तो बैतुल माल की लिए हैं चीज़ें, ये तो ज़कात का है, और ये मेरे तोहफे तहाइफ हैं जो लोगों ने मुझे दिए, गिफ्ट्स दिए, एक रिश्वत ही हो गई ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ चरवाहे के बेटे, तेरी माँ तुझे गुम करे, तू अपनी भेड़ बकरियों के पास होता तो मैं देखता कि लोग तुझे कैसे तोहफे तहाइफ देते, जो कुछ है एक एक सुई यहाँ पे लाके रख दो। यानी तू अपने घर में होता ना, फिर मैं देखता तुझे लाके कौन तोहफे देता है। तो जिसकी जो जॉब होती है, जब वो अपनी जॉब पे बैठे हुए तोहफे तहाइफ लेने लगता है, रिश्वत ही हो गई ना एक, लोग क्यों तोहफे देते हैं उसकी जॉब की वजह से ना, वरना वो उनको क्या जरूरत है कि वो तोहफे उसके पास लेकर आए। تو جب وہ اپنے مفادات کے لیے لوگوں سے تعلقات بناتا ہے یا لوگوں سے ایسی چیزیں لیتا ہے تو اس کا ایمان تو رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم سے کبھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے، ہم کبھی زیر کہ ہمارے زیر نگرانی کوئی لوگ رہے، ہم کسی پوزیشن پہ رہے یا ہمارے شوہر رہے اور ایسی کوئی چیزیں لیں، تو اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، پھر ذمہ دار حکومت کے پاس بھی جا کے اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اور جو غلط کام کیے ان کو، یعنی اب ان کو کسی طرح اس کو کمپنسیشن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بڑی سخت ہدایات ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جو امیر مسلمانوں کے کام کا والی ہو پھر وہ ان کے لیے محنت نہیں کرتا، جیسے آج کل کے وقت میں سرکاری ملازمین کو دیکھ لیں، بڑے وزیر سے لے کے ایک چوکیدار تک، کلرک تک، اوپر سے نیچے تک آپ دیکھ لیں، جو امیر مسلمانوں کے کام کا والی ہو، اب کئیوں کے پاس بہت سی فائلیں آئیں گی، کئیوں کے پاس بہت سے مسلمانوں کے کام آئیں گے جو ان کے ذمے ہیں، ان کی جاب ہے، پھر وہ ان کے لیے محنت نہیں کرتا، ان کی خیر خواہی نہیں کرتا۔ اور آج کل تو یہ ہے نا کہ پھر جب تک رشوت نہیں دیں گے تو اس کے بعد محنت کیوں کوئی کرے گا، تو وہ ان کے ساتھ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی وہ ذمہ دار ہے ان کا، لیکن ان کے لیے محنت کرنا اس کا فرض ہے، اس کا پارٹ آف ہز جاب ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ان معاملات میں بہت بڑی پکڑ ہے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا بھی سکتے ہیں اور بند بھی کروا سکتے ہیں یہ چیزیں، کیونکہ کھلوا کیسے دیتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصاف کرنے والے رحمان کی دائیں جانب اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پہ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رایہ اور اپنے اہل و عیال میں عدل و انصاف کرتے تھے۔ عدل و انصاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے اور یہ کوئی نعرے ہیں، انصاف، عدل کیا ہوتا ہے، کسی حقدار کو اس کا پورا پورا حق دینا، یہ ہے عدل۔ تو ان کا حق کیا ہے کہ ان کے کام کیے جائیں جس کے لیے انہوں نے آپ کو الیکٹ کیا ہے، یا جس کے لیے انہوں نے آپ کو یہ عہدے کے لیے آپ کو دیا گیا ہے جو عہدہ۔ اب آپ کا جاب کیا تھی، اپنی کہ ان لوگوں کے کام پورے کیے جائیں، لیکن آپ نے یہ حق ادا نہیں کیا تو جنت میں نہیں داخل ہو سکتے، اور اگر یہ حق انصاف کے ساتھ پورا پورا ادا کیا تو سوچیں کہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے یہ، اور کتنی کوتاہی کی جاتی ہے نا اس میں۔ کہتے ہیں بس تنخواہ تو مل رہی ہے، اب کام کرنے کی کیا ضرورت، یا جیسا تیسا کام کر لیا، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی اللہ کے خوف سے نہیں کرتا، پیسوں کے لیے ضرور کر لیں گے کسی کا کام جلدی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ کو سب سے زیادہ محبوب قیامت کے دن وہ ہوگا اور اللہ کے قریب وہ ہوگا جو عادل امام ہوگا، یعنی لوگوں نے اس کو امام بنایا۔ امام سے مطلب کیا، کسی بھی، ضروری نہیں کوئی امام نام ہی ہو کسی کا، تو پھر اب امام سے مطلب کسی بھی جگہ کا اس کو ذمہ دار بنایا، کاموں کا ذمہ دار بنایا، وہ جو عادل امام ہوگا، عدل کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مغدوب اور اللہ سے دور وہ امام ہوگا جو ظالم ہوگا۔ ظالم سے مطلب کیا، جو حقدار کو اس کا حق نہیں دیتا، ان کا حق تھا کہ آپ ان کا کام پورا کرتے۔ تو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ جب کہ ہمیں بھی کسی جگہ پہ نگران بنایا جائے، کچھ لوگوں پہ نگران بنایا جائے، تو پورا پورا اپنا کام، پوری پوری اپنی جاب کی جائے۔ تو ہارون علیہ السلام نے اپنی جاب پوری کی تھی، اب جب انہوں نے یہ بات بتائی تو موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور اب اصل مجرم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، فما خطبک یا سامری، یو کیا ہے تیرا ماجرا اے سامری، اب تو بتا اب تیرا معاملہ کیا ہے۔ قال، اس نے کہا، بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے وہ دیکھا ہے جو انہوں نے نہیں دیکھا۔ کیا مطلب تھا اس کا، وہی جو میں نے آپ کو ابھی بات بتائی ہے کہ اس نے کہا، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، میں نے مٹھی اٹھائی، ایک مٹھی قدم کے نشانوں سے رسول کے، رسول سے مراد یہاں پہ کون ہے، جبرائیل علیہ السلام، رسول میسنجر کو کہتے ہیں نا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا ہے، مجھے وہ پتہ ہے جو کہ دوسروں کو نہیں پتہ، جب وہ گھوڑا جا رہا تھا ان کا تو میں نے یہ دیکھا کہ جہاں پہ وہ قدم رکھتا تھا وہاں سے زمین ہری ہو رہی ہے، تو मैंने वो मट्टी उठा ली उसके कदमों से, फनबस्तुहा, तो मैंने डाल दिया उसको, किस पे डाल दिया, बछड़े पे, वकजाली कसवलत ली नफसी, और इसी तरह आसान कर दिया मेरे लिए मेरे नफ्स ने। यानी अब उसने खुद ही मान लिया कि मेरे लिए मेरे नफ्स ने, नफ्स की ख्वाहिश पे जो चलता है, नफ्स के पीछे जो चलता है, तो फिर उसका हाल भी क्या होता है। तो इसने अपने नफ्स की बात को माना और वो मट्टी उठा के और उसके ऊपर डाल दी, जिससे वो आवाज़ें निकलने लगी। काला फ़ज़हब, पस कहा, कहा पस जाओ, फ इन्ना लका फिल हयाति अन तकुला ला मिसास। तो मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया, अब तेरी सज़ा ये है कि, ये मूसा अलैहि सलाम सज़ा सुना रहे हैं सामरी को, कि अब इस ज़िंदगी में तू यही कहता रहेगा, ला मिसास, ना छूना ना छूना। कहा जाता है कि फिर सामरी को कोढ़ की बीमारी हो गई थी। कोढ़ क्या है? जिजाम जिसको कहते हैं, एक ऐसी बीमारी जिसमें कि उसका हाल ये हो गया था कि उसके यानी सारा जो बॉडी है वो गलना शुरू हो जाती है, एक एक करके अज़ा भी, बॉडी पार्ट्स भी झड़ने लगते हैं, ऐसी उसको बीमारी हो गई थी। और ये भी कहा जाता है कि जो उसको छूता था उसको भी और इसको भी फिर बुखार हो जाता था, दोनों को बुखार चढ़ जाता था। तो इसलिए वो खौफ से चिल्लाता फिरता था, मुझे मत छूना, मुझे मत छूना। अब देखें, जो भी अल्लाह की तरफ से सज़ा होती है ना, वो अमल के मुताबिक ही होती है। इसने अमल क्या किया था? इसका अमल ये था कि इसने एक बछड़ा बनाया अपनी चौधराहट के लिए, अपनी शोहरत के लिए, कि मैं बड़ा मकबूल हो जाऊँ। मूसा अलैहि सलाम तो वहाँ पे गए हैं, अब पीछे मैं लीडर बन जाऊँ, लोगों की भीड़ अपने गिर्द इकट्ठी कर ली। अब सज़ा क्या मिली? एक भी पास नहीं फटक रहा था, कोई पास नहीं आता था। उसने चाहा कि सारे लोग मेरे गिर्द इकट्ठे हो जाएं, मैं लीडर बन जाऊं, और अब ये हाल था, लोगों को खुद कह रहा था ला मिसास मुझे ना छूना। अल्लाह ने इसको ऐसी सजा दी। तो ये बाइबल में ही आता है कि अल्लाह ताला ने इसको कोढ़ का जो मर्ज है वो लगा दिया, ऐसा इसका जिस्म हो गया था, लोग इसे दूर भागते थे। तो इसने चाहा कि वो कौम का महबूब बन जाए और अल्लाह ने इसको कौम का मकदूब बना दिया। ये तो दुनिया की सज़ा है, और आखिरत की सज़ा क्या है? वह इन अल का मोदल लन तुखलफ़हू, और बेशक तेरे लिए एक वादे का वक्त मुकर्रर है, फिर उससे नहीं खिलाफ हो किया जाएगा, यानी फिर उससे मुड़ नहीं सकता। वो वक्त कौन सा है? वो कयामत का दिन है। वो वक्त आएगा जिससे फिर कोई बचना चाहे भी तो नहीं बच सकता। दुनिया की तो तेरी ये सजा है, और आखिरत की वो सजा है कि जिसमें वहां पे जो दिन आने वाला है उससे, उसकी सजा से बच नहीं सकता। अब देखें आप कि जो है ना, उसको उसने अपने लिए बुरा किया था और इसके पीछे जितने लोग चले उनको भी शिर्क में मुब्तला किया, तो अब सबकी सजा ये भुगतेगा। वंजुर इला इलाही कल्लजी जलता अलैहि आकिफन, और देखो अपने इस इला की तरफ जो तूने बनाया हुआ था ना, उसकी तरफ देखो, जिसके सामने तुम बैठ के इतकाफ करते थे, जम के बैठे हुए थे और कहते थे हमने इसके आगे से नहीं उठना, हमने इसी की इबादत करनी है। अब उसका अंजाम देखो, लनुहर्रिकन्नहु, अलबत्ता हम जरूर जला डालेंगे इसको। और कहा जाता है कि फिर इसको जलाया गया, इस पूरे बछड़े को जला दिया गया। क्यों जलाया गया? वैसे ही टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते, काट देते। अब टुकड़े करके फेंकने में ये था कि हो सकता था कोई फिर से उठा के इसको तबर्रुक के तौर पे रख लेता, जैसे हमारे यहाँ होता है, टुकड़े भी जमा कर लेते हैं। तो इसलिए इसको बिल्कुल जला दिया गया, ताकि ये भी है ना कि बनी इसराइल के जहन से इसकी अजमत भी खत्म हो गई। ये देखो जिसको तुम इला बनाए बैठे थे ना, देखो अब इसका अंजाम, जिसको जिसके आगे तुम जम के बैठे हुए थे, इबादत कर रहे थे। सुम्मा लनन्सिफन्नहु फिल यम्मी नस्फा, फिर अलबत्ता हम जरूर फेंक देंगे इसको समंदर में, फेंक देना। उसके बाद जब उसको जला दिया गया तो उसकी राख को उठा के समंदर में बहा दिया गया। इससे क्या पता चलता है कि शिर्क के जो आसार है ना, उन तक को खत्म कर देना चाहिए, उसका कोई असर नहीं रहना चाहिए। अब ये इसको ऐसे बहाया गया ताकि लोग देख लें कि देखो اس کو، اس حقیر چیز کو، اس کو ہم خدا بنائے بیٹھے تھے، اس کو ہم نے سمجھا ہوا تھا کہ یہ الہ ہے، یہ اس کی حیثیت ہے، یہ تو اپنا ہے، آپ کو بھی نہ بچا سکا، جلا کے اس کی راکھ کو، اس کی ایشز کو بھی بہا دیا گیا۔ تو آج بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ قیمتی دھاتوں کے بت وغیرہ خرید لیتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، بت وغیرہ نہیں رکھنے چاہیے گھر میں، تو اس کو چھپا کے رکھ دیتے ہیں کہ چلو کسی کے سامنے نہیں رکھتے، مگر توڑنے کو نہیں تیار ہوتے، پھینکنے کو نہیں ان کا دل چاہتا۔ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ شرک کے آثار تک کو ختم کر دینا چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ویسے پوری قوم کا زیور ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کو پگھلاتے، ان کو واپس کر دیتے زیور، آپ کہیں گے ضائع کر دیا انہوں نے سارا، لیکن اگر کوئی مال بھی شرک کی خدمت میں استعمال ہوا ہے تو اس کو مٹا دینا چاہیے۔ اور تمہارا الہ کون ہے؟ یہ بچڑا نہیں، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا الہ تو وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وسیع کل شیء علما، اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ اور اسی کے بارے میں پھر سورہ انعام میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 59 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی جن کو کوئی نہیں جانتا، اس کے پاس اس کی جو غیب جو ہے نا، ان سین، اس تک تو کسی نے کیا پہنچنا ہے، اس کی جو چابیاں ہیں نا، اس خزانے کی جو چابیاں ہیں، ان کے بارے میں انہیں نہیں کوئی جانتا، الا ہوا اس کے سوا، اور وہ ہی جانتا ہے جو کچھ جنگل میں ہے اور جو دریا میں ہے، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ جانتا ہے اس کو، اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی ہری چیز، ولا یابس، اور یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا سورہ انعام میں آیت نمبر 59 میں، یابس خشک چیز، نہ ہی کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ سب کتاب مبین میں ہے، اللہ کے علم میں آلریڈی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ایسا چھایا ہوا ہے، تو کوئی چیز اس سے باہر ہو سکتی ہے پھر؟ کہ غیب کی جو چیزیں ہیں، غیب وہ جو ابھی ظاہر نہیں ہوا، یا وہ جس تک انسان کی پہنچ ہی نہیں ہے ابھی تک، اس کی کنجیوں کو بھی وہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، کوئی نہ فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی بزرگ جانتا ہے، نہ کوئی اولیاء اللہ غیب کو جانتا ہے، نہ کوئی پیغمبر جانتا ہے، وہ جو چاہے کسی کو علم دے دے، مگر کوئی اپنے طور پہ نہیں جان سکتا، اور وہی رب جانتا ہے جو جنگل میں اور جو دریا میں، اور جو کوئی پتا بھی گرتا ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور کوئی دانہ بھی زمین کے اندھیروں کے اندر ہے، اس کو ہم اوپر سے زمین کے اوپر سے نہیں دیکھ سکتے اس دانے کو کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے، نہ کوئی ہری چیز نہ سوکھی چیز۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور وہی ہے جس کے قبضے میں، جو قبضے میں لے لیتا ہے تم کو رات میں، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، پھر تم کو اٹھا دیتا ہے اس میں تاکہ پورا ہو جو وعدہ مقرر ہو چکا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کو، کی وسعت کو انسان جان بھی نہیں سکتا، اسی لیے تو ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تعالیٰ سب اگلا پچھلا سب کے حالات سے واقف ہے، سارے انسان مل کے بھی اس کے علم میں سے کسی چیز کا علم لے نہیں سکتے، سوائے اتنا علم جو اللہ تعالیٰ کسی کو خود ہی دے دے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بھی فرمایا ہے، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز زمین اور آسمان میں آپ کے رب کے علم سے باہر نہیں ہے، ایک ذرے کے برابر چیز بھی۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر کوئی دانہ رائی کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کے جگر میں پیوست ہو، یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو، رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ کہیں اتنا چھپا ہوا ہے، اتنا چھپا ہوا ہے، پتھر کے اندر کہیں ہے، یا آسمانوں میں کہیں ہے، یا زمین میں کہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کی خبر رکھنے والا، ان اللہ لطیف ان خبیر، ہر چیز سے خبردار ہے، بڑا باریک بین ہے۔ تو ہمارا واسطہ ایسے رب سے ہے جو وسع کل شیء علما، ہر چیز کا علم اس کو ہے۔ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر خبروں میں سے جو تحقیق گزر چکی، جو حالات واقعات، یہ تو ایک واقعہ تھا نا موسیٰ علیہ السلام کا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بھی واقعات بیان کیے ہیں جو پچھلی قوموں کی باتیں ہیں یا ان کے جو واقعات گزر چکے ہیں. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر عطا فرمایا. ذکر کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ قرآن. اب یہ کیسے پتا چلا ذکر کا معنی قرآن ہے؟ اس لیے کہ کئی آیات میں قرآن پاک کو ذکر کہا گیا. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، سورہ انبیاء میں ہے. یہ ذکر مبارک ہے جس کو ہم نے نازل کیا. وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ، یہ قرآن آپ کے لیے ذکر ہے. اور ہم پڑھتے ہیں سورہ حجر میں پڑھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں بھی فرمایا، ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا. تو قرآن پاک کو کئی جگہ پہ ذکر کہا گیا. تو ہم نے آپ کو اپنے پاس سے یہ قرآن دیا ہے، یہ اللہ کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور اس میں قصے نازل کیے ہیں، جیسے موسیٰ اور ہارون کا قصہ آیا، یہ اور نبیوں کے حالات ہیں. کس لیے؟ تاکہ لوگ اس سے سبق لیں اور اپنی زندگیوں میں یہ اصلاح کریں. تو اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ یاد دہانی کرواتا ہے نا، سارے جہان والوں کے لیے ایک ریمائنڈر ہے. من اعرض عنہ، جو کوئی بے رخی کرے گا اس سے، منہ موڑے گا اس سے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کس سے منہ موڑے گا؟ ذکر کی بات ہوئی ہے نا پچھلی آیت میں، اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اس قرآن سے جو منہ موڑے گا، منہ موڑنے سے مطلب کیا؟ اب اس بہت سمجھنے کی آیت ہے، ذرا غور سے اس کو سنیں. منہ موڑنے کا مطلب کیا؟ یعنی اس سے بے رخی کرے گا، اس سے پھر جائے گا، اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، اس کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے گا، یا اس کو پڑھے گا ہی نہیں، اس کو سمجھے گا ہی نہیں، اس کو اگنور کرے گا. سمجھ آئی بات؟ اس کی ہدایات پر نہیں عمل کرے گا. جب ظاہر ہے سمجھے گا ہی نہیں تو عمل کیا کرے گا؟ اس کے لیے کیا سزا ہے؟ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائے گا. یہ کون سا بوجھ ہے؟ گناہوں کا بوجھ. یہ گناہوں کا بوجھ ہے جو وہ اس دن اٹھائے گا. دیکھیں، قرآن سے اعراض کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی تو مشکل ہو ہی جاتی ہے، اور وہ آگے آئے گا بھی، لیکن قیامت کے دن بھی ان کو ایک بڑا وزنی بوجھ اٹھانا پڑے گا، جو ان کے گناہوں کی گٹھڑی ہوگی جس کو وہ اٹھائے پھریں گے. اور بوجھ اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ 20 پاؤنڈ بوجھ اٹھا کے پھریں، ہے تو ہلکا ہی، لیکن کوئی بھی بوجھ مسلسل اٹھانا پڑے کتنا مشکل ہوتا ہے. اب بچے کوئی گود میں لے لیتے تو تھوڑی دیر بعد تھک جاتے ہیں، کہتے میرے بازو تھک گئے، میں اس کو رکھ رہی ہوں. اور گناہ وہ تو ویسے ہی بڑے بوجھل ہیں. ان کا بوجھ اس دن اٹھانا پڑے گا جس دن انسان کی حالت ویسے ہی غیر ہو رہی ہوگی. کتنا مشکل وقت ہے، اور اس وقت میں ایک بوجھ بھی ساتھ ہے. اب یہ بوجھ دیکھیں آپ، ایسا بوجھ ہے کہ جو قرآن سے اعراض کی وجہ سے ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ایسا انسان جو زندگی گزار کے آیا ہے، وہ گناہوں والی زندگی تھی، وہ زندگی نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے جب انسان اللہ کی مرضی کو جانتا ہی نہیں ہے، جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے رب کی مرضی کیا ہے، تو وہ اس کے مطابق زندگی کیسے گزارے گا؟ اس نے زندگی کس طرح گزار کے آیا وہ، کچھ اپنی خواہشات کے مطابق، کچھ اپنے کلچر کے مطابق، کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق، جس نے کہہ دیا، جو رسم و رواج ہیں، جو زمانے کا ٹرینڈ چل رہا ہے، جو ماحول چل رہا ہے، جو آج کل جیسے دنیا چل رہی ہے اس کے مطابق ہی زندگی گزار کے آگے، جیسے جو نارمل آج کل کا نارم ہے، یہی ہے نا نارم، کہ بھائی چلو تم ادھر کو ہوا ہو، جدھر کی جدھر کو زمانہ چل رہا ہے ادھر ہی چلتے چلے گئے، وہ مر گئے ایک دن، مر کھپ گئے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کیا، کیا زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتایا، کچھ بھی نہیں پتہ، ایسے ہی آئے دنیا میں اسی طرح چلے گا، اپنی اپنی جیسے مرضیاں تھیں، جو سمجھ میں آیا، جس طرح جتنی عقل تھی اس کے مطابق زندگی گزار دی. اب اس میں سے کچھ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، بہت سارا غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسا طریقہ ہمارے رب نے ہم سے چاہا کہ جس طرح ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، وہ صرف اس کلام سے پتہ چلتا ہے، اس قرآن سے پتہ چلتا ہے، اور انہوں نے یہ قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں، کھولا ہی نہیں کبھی، ان کے پاس کیا کرائیٹیریا ہے جس سے پتہ چلے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، کہاں سے پتہ چلے گا؟ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھیں یہی پھر بات ہے کہ ان کے لیے گناہوں کا بوجھ ہے، گناہ جو ان کے ہوں گے نا وہ بوجھ بن جائیں گے. سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی اس کا انکار کرے گا یعنی اس قرآن کا گروہوں میں سے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے. اور چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اب کئی مسلمان ہیں وہ منہ موڑے ہوئے ہیں، غیر مسلم تو موڑے ہی ہوئے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں اور اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں، ایک طرف اس کو رکھا ہوا، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں. توجہ کرنے کے لیے تو چیز کو تھامنا پڑتا ہے، اس کی طرف منہ کرنا پڑتا ہے، اس کو اہم سمجھنا پڑتا ہے، ان کے لیے یہ اہم ہی نہیں ہے. تو یہ دیکھ لیں کتنی بڑی بات ہے. اب اس کے اندر کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ قرآن سے جو منہ موڑے گا تو اس کے لیے قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور ہم آج تک یہی نہیں سمجھ پائے کہ اس کو، یہ بھی کوئی قابل توجہ چیز ہے، یہ بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے، یہ بھی کوئی سمجھنے کی اس کو ضرورت ہے، یہ آج تک ہماری پرائیورٹی میں ہے ہی نہیں. ایک عام مسلمان کو لے لیں چلتے پھرتے، یا آپ بھی جو پہلے تھے تو سوچیں، کبھی آپ نے سوچا تھا یہ بھی کتاب اس پڑھنے کی قابل ہے، یا اگر میں نہیں پڑھوں گی تو کتنا مجھے بھاری بوجھ اٹھانا پڑے گا، کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کبھی ہماری پرائیورٹی لسٹ میں تھا ہی نہیں، بس ہاں زیادہ زیادہ ناظرہ پڑھ لیا بس کافی ہے، یہ اس سے ایک وہ الفابیٹ پڑھیں گے، ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں مل جائیں گی، بس اس کے لیے پڑھتے تھے اور اس کے پڑھنے میں دوڑ بھی تھی، لیکن اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں، تو منہ ہی موڑے ہوئے تھے اس سے. آج بھی دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں، وہ قرآن کو کھولتے کب ہیں؟ مجھے سب سے زیادہ دکھ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی فوتگی ہوتی ہے نا، اس وقت میں لوگوں کے گھروں میں دیکھتی ہوں جن کے گھر میں کبھی قرآن نہیں کھلا ہوتا، اس دن ان کے گھر کھلتا ہے. یعنی قرآن کو کیا بنایا ہوا ہے کہ دنیا کو کوئی نقصان ہو جائے، یا کوئی بیمار پڑ جائے، یا کوئی فوتگی ہو جائے، یا کوئی مقدمہ لڑنا ہے، تب قرآن کھلا ہوا ضرور نظر آ جائے گا. اچھے حالات میں، اچھے دنوں میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کے لیے کوئی قرآن کی طرف رغبت نہیں. ہم اپنا بیسٹ وقت کس چیز کے لیے دیتے ہیں، بیسٹ مال ہمارا کس چیز کے لیے ہوتا ہے، ہماری جوانی جو لائف کا بیسٹ ٹائم ہے، ہماری سوچ، ہمارا جو علم ہے، نالج ہے، جو وہ ہماری سکلز کس راستے میں لگتی ہیں. کوئی شاز و نادر دیکھیں گے آپ کسی کو کہ اس کا برین، بیسٹ برینز جو ہیں، یا مال جو ہیں، یا وقت جو ہے، وہ اس کے اوپر لگاؤ، ورنہ زیادہ تر تو آرادہ ان ہوئی ہے، اس سے اعراض کیے میں. اور اسی وجہ سے دیکھیں یہ حال ہے آج، آج دنیا زندگی بھی بوجھ بنی ہوئی ہے، لوگوں میں کتنی ٹینشنز ہیں، ڈپریشنز ہیں، اور کیا سی زندگی گزار رہے ہیں، اور آخرت میں تو بوجھ ہی ہے، اور قیامت کے دن وہی ملے گا جو آج بوئیں گے. آج ہم اگر ہم یہاں پہ اس سے اعراض کیے ہوئے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہمیں وہ زندگی مل جائے جس کے اندر اس کے جو اس کے مطابق گزارنے والوں کی زندگی ہے، کیسے ہو سکتا ہے ہمیں وہاں پہ وہی انعام و اکرام مل جائے جو ان کے لیے ہوگا جنہوں نے اس کے مطابق قربانیاں دے دے کے زندگی گزاری یا جنہوں نے اس کے مطابق لوگوں سے ناراضگیاں برداشت کرتے ہوئے زندگی گزاری. انہوں نے سب کو ناراض کر دیا مگر اس قرآن کو نہیں چھوڑا کہ ہمیں بھی وہی انعام مل جائیں گے، جب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن میں ہے کیا. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں لاکھ لاکھ شکر آج ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم از کم اس سٹیپ تک تو پہنچا دیا کہ کم از کم ہم نے اس کی طرف منہ تو کیا ہے، ابھی توجہ تو کی ہے، آگے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بھی بنا دے. مگر دیکھیں، یاد رکھیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ قرآن یہ اللہ کا علم ہے، اور اللہ کے علم کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، ورنہ وہاں پہ ہمارے لیے بوجھ ہوں گے جو ہمیں اٹھانے پڑیں گے، اور یہ بڑے بڑے گناہوں کے بوجھ ہوں گے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ گناہ ہے. کئی چیزیں ہم کلچر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اس میں، اور کئی رسم و رواج کو ہم ایسے کرتے رہتے ہیں سینے سے لگائے ہوئے جو سراسر اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں، اور کئی ہم دیکھا دیکھی کام کرتے رہتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے ہمیں بتائے گا کون کہاں پہ ہم سٹینڈ کرتے ہیں، آیا ہم صحیح چل بھی رہے ہیں زندگی میں یا نہیں. اس چیز کی ہمیں کیوں نہیں فکر، اندھا دھند کیوں چلے چلے جا رہے ہیں؟ ابھی تک یہ شعور نہیں پیدا ہوا لوگوں میں، ابھی تک ان کو قرآن کی طرف لانے کے لیے اتنا کچھ کہنا پڑتا ہے، اتنی یعنی ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہم ان کے لیے یعنی کوئی ہمیں فیور دے رہے ہیں اگر یہ قرآن کی طرف آ جائے، حالانکہ اپنا ہی بھلا ہے بھائی، تم بڑے بوجھ اٹھانے سے بچ جاؤ گے، ورنہ تو برے اعمال انسان کے اوپر سواری کریں گے. اس دن وہ کہے گا، اتنے کبھی شکل کے شخص کو وہ دیکھے گا انسان وہاں پہ، کہے گا تو کون ہے؟ کہے گا میں تیرا برا عمل ہوں، ساری زندگی تو نے میرے اوپر سواری کی، آج میں تیرے اوپر سواری کروں گا، اور وہ اس کے اوپر سوار ہو جائے گا. قیامت کے دن تو یہ بڑا بوجھ بن جانا ہے. تو دیکھ لیں اپنے ارد گرد، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی فیملیز میں، اپنے دوست احباب میں، جس نے اس سے منہ موڑا ہوا ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑی آپ کی طرف سے خیر خواہی کیا ہونی چاہیے کہ وہ اس سے جڑ جائے، تاکہ وہاں پہ اس کو ایک بوجھل چیز اٹھانی نہ پڑے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. اسالہم یوم القیامت حملہ، برا ہے ان کے لیے قیامت کے دن یہ بوجھ اٹھانا، اس بوجھ میں پڑے رہیں گے، وہاں یہی سزا کافی ہے جہنم کی، اور کہاں یہ کہ بوجھ بھی اٹھانا پڑے. اور یہ سزا ہے قیامت قرآن سے دوری کی. کیا یہ آیت ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کتنی سخت آیت ہے. اگر قرآن سے دور جو ہو گیا، اس نے تو بھلے برے کی تمیز ہی اس کے پاس نہیں ہے، اب وہ کیا بھلائی یا کیا برائی کو پہچانے گا؟ آپ دو دن اس قرآن سے دور ہو جائیں، آپ کو فرق پتہ چل جاتا ہے، اور جس نے کبھی پڑھا ہی نہ ہو وہ جانتا ہی نہیں اس میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے چنا کہ ہم اس کے پڑھنے والے بنیں، اس کو سمجھنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس پہ ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، ورنہ ہم بھی یہ بوجھ اٹھانے والے بن جاتے ہیں. اور ابھی ہماری کتنی بہنیں اور ہیں، کتنے بھائی اور ہیں جو اس کو سمجھتے نہیں ہیں، جو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور اس میں مطمئن ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یہ تو ایک ایڈیشنل چیز ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کو سمجھو اور اس طرح کلاسیں لو اور یہ کرو اور وہ کرو؟ کہاں لکھا ہوا ہے ہمیں دکھاؤ؟ او بھائی، تو پھر کہیں تو سمجھو، کیسے سمجھو گے اس کو؟ یہ کوئی ضروری چیز ہے بھی یا نہیں؟ یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کر دی ہے، تو یہ سورت شروع ہی کس سے ہوئی ہے کہ ہم نے تمہارے پر یہ کلام اس لیے تو نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے تو نہیں اتارا تھا؟ تو یہ پھر بوجھ اٹھانا پڑے گا، اور یہ اس بوجھ سے پھر کوئی رہائی نہیں ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ اسی طرح رہیں گے، تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہے صرف. یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو اس دن نیلی آنکھوں والے. اب یہ سور کون سا سور پھونکنا ہے؟ یہ دوسری بار کا سور پھونکنا ہے، کہ جس وقت کے پہلے بار کا سور پھونکنا کیا ہوگا؟ ابتدائے قیامت کے لیے، جب قیامت برپا کرنی ہوگی. اور سور پھونکنے کے وقت اسرافیل علیہ السلام کی دائیں طرف جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، اور بائیں طرف میکائیل علیہ السلام ہوں گے، پھر سور پھونکا جائے، وہ سور پھونکیں گے، اور اس کی آواز اتنی شدید ہوگی جس کو سنتے ہی لوگ ہلاک ہوتے جائیں گے. یہ پہلا سور ہے اتنی شدید آواز ہوگی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سنے گا اس کی گردن ڈھلک جائے گی ایک طرف۔ استغفر اللہ، کل میں سوچ رہی تھی کہ کتنی شدید وہ آواز ہوگی کہ انسان وہیں ہلاک ہو جائے، کیا اس آواز کے اندر کتنی شرل ہوگی، یہ کیسی ہوگی وہ۔ اور اس آواز کو سننے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی صحابہ نے پوچھا تھا کہ ہم کیا پھر اس وقت پڑھیں، تو آپ نے فرمایا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھنا۔ اور اس سور کے بارے میں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ سور کیسا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک یعنی دائرے کی شکل میں ہے، اور جیسے ہارن ہوتا ہے نا، ہارن اس طرح سے ہے، اور کہ یہ اسرافیل علیہ السلام نے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، آپ ہارن کی شکل سمجھ لیں، اور اس کی جو دائرہ ہے اس کا وہ کتنا ہے، آسمان اور زمین کے بقدر اس کا دائرہ ہے، اس کا جو سرکل ہے، اور سوچیں کتنا بڑا ہوگا پھر یہ، تو اس کی آواز کتنی ہوگی پھر یہ سوچیں نا آپ، اور ایک ایمپلیٹیوڈ سے زیادہ کی آواز ہو جائے نا تو انسانوں کے کانوں سے خون نکلنے لگتے ہیں، مر جاتے ہیں لوگ، تو اس کی آواز کتنی ہوگی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام نے قرن کا لقمہ بنایا ہوا ہے، یعنی منہ سے میں اس کو لیا ہوا ہے، جیسے کہ کھا نہیں رہے ہوتا انسان، اس طرح اس کو لیا ہوا ہے، پیشانی جھکائی بھی ہے، ایسی پوزیشن میں یعنی بیٹھے ہوئے ہیں کہ رب کے حکم کے انتظار میں ہیں کہ کس وقت حکم ملے اور وہ سور پھونک دے، یعنی اتنے زیادہ وہ منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے کن اور ہو جائے گا۔ تو جب سے اللہ تعالیٰ نے سور پیدا، اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، سور کو وہ اپنے منہ میں اسی طرح رکھے ہوئے، اور سور نا جمعے کے دن پھونکا جائے گا، تو جمعے کے دن تمام مقرب فرشتے، زمین، آسمان، ہوا، پہاڑ، دریا، یہ سب خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں آج سور نہ پھونک دیا جائے۔ وہ کتنا اچھا ہے کہ الحمدللہ ہم جمعے کے دن ہی قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر اس دن ہمیں اٹھائے تو ہم کم از کم یہ ہو کہ ہم اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے ہوں۔ تو پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق مر جائے گی، اور یہ دوسرے سور کی یہاں پہ بات ہے کہ اس سے ساری زندہ ہوگی، جیسے سمجھ لیں کہ یہ تو ایک چھوٹی سی آپ کو مثال ویسے بتا رہی ہوں، سور کے ساتھ تو کوئی مماثلت نہیں، اگر جیسے بیل ہوتی ہے نا اسکول میں، گھنٹی بجتی ہے تو ساری چھٹی ہو جاتی ہے، اور پھر ایک گھنٹی بجتی ہے تو سارے یعنی اگلے دن جب اسکول شروع ہونا ہوتا ہے تو اس کی بھی گھنٹی ہوتی تو سب جمع ہو جاتے ہیں، تو اس طرح وہ گھنٹی بجے گی جب سور دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو سب مجرموں کو اس دن جمع کر لیا جائے گا، اور اس دن ان کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہوگا۔ کس وجہ سے نیلا ہوگا؟ تو یہ بھی کہا جاتا ہے خوف کے مارے ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، جیسے خوف کی وجہ سے سکن نیلی ہو جاتی ہے نا، تو یہاں پہ آنکھیں نیلی ہونے کا ذکر ہے کہ جسم میں جیسے خون کا قطرہ تک نہیں، اتنا خوف ہوگا، اتنی دہشت ہوگی کہ آنکھوں میں سمٹ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی وحشتوں سے بچائے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا اس خوف کی وجہ سے، دوسری اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آنکھ میں جب روشنی نہیں ہوتی نا، نابینا ہو جاتا ہے انسان، تو اس کی آنکھوں کا آپ نے کلر دیکھا ہے نا، بلو سا ہو جاتا ہے اس کا آئی بال، تو اس سے بھی دیا گیا کہ شاید یعنی اندھے اٹھائے جائیں گے نا، کیونکہ قرآن سے اندھے تھے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو اندھے اٹھائے گا۔ تم بلائنڈ بنے ہوئے تھے نا قرآن سے، تم ایسے سمجھتے تھے جیسے ہے ہی نہیں، اگنور اتنا کیا ہوا تھا کہ اس سے اندھے ہی بنے ہوئے تھے کہ جیسے زندگی میں ہے ہی نہیں، تو آج بھی تم اندھے ہی اٹھو گے۔ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے 20 کا۔ پھر ایک اور آمانہ بھی ہے کہ عربوں کے اندر یہ تھا کہ رومی لوگ جو تھے، روم کے لوگ تھے، نیلی آنکھوں والے ہوتے تھے، اور عرب ان کو برا سمجھتے تھے اور اس کو بدصورتی کی علامت سمجھتے تھے، تو اس لحاظ سے بھی، مگر زیادہ معنی جو میں نے آپ کو پہلے بتائیں وہ یہ، یتخافتون بینہم ان لبستم الا عشرا، اب جب اٹھیں گے نا تو آپس میں چپکے چپکے باتیں کریں گے، سرگوشیاں کریں گے، کیا بات کریں گے آپس میں، ایک تو سرگوشی کیوں کریں گے، آہستہ آہستہ کب بات کرتے ہیں، جب بڑا خوف ہوتا ہے نا تو آہستہ آہستہ چپکے چپکے، اس لیے کہ آواز بھی نہیں نکل رہی، آواز نہیں نکل رہی، تو آہستہ آہستہ بالکل جیسے سرگوشی کی یعنی جو والیوم ہوتا ہے، اتنی ہلکی آواز نکلے گی کیونکہ دم جو نکلا جا رہا ہے خوف کے مارے، منہ سے لفظ نہیں نکل رہے، کہیں گے ان لبستم الا اشرائے، ہم تو دنیا میں ٹھہرے ہی کتنا کم، 10 دن ٹھہرے ہوں گے مشکل سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحنو اعلم بما یقولون، ہم زیادہ جانتے ہیں جو اس کو جو وہ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اب بتا دیا نا، یہ تو فیوچر کی بات ہے جو اس وقت وہ کہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم ہے۔ یہ دیکھیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا آپ کو پتہ چلتا ہے نا، اس کا علم کتنا وسیع ہے کہ جو چیز ہونی ہے قیامت کے دن اور جو انہوں نے باتیں کرنی ہیں، جو ان کے الفاظ ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کہیں گے۔ اس یقول امثلہم طریقۃ ان لبستم الا یوما، جب کہے گا سب سے مثالی ان میں سے، سب سے مثالی کون مطلب ہے، جو ان میں سب سے بڑا جینیس تھا، جو ان میں بڑا عقل مند تھا، جو ان میں بڑا جس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ آدمی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہے گا، کیا کہے گا وہ، ان لبستم الا یومن، ہم تو نہیں ٹھہرے مگر ایک ہی دن ٹھہرے ہیں، ہم تو ایک دن سے زیادہ ٹھہرے نہیں، تم 10 دن کی بات کرتے ہو، ہم تو ایک دن ٹھہرے ہیں، ہم ایک دن سے زیادہ تو ہماری زندگی تھی نہیں۔ اب سوچیں کہ یہ زندگی، یہ ہوشیار آدمی کہہ رہا ہے جو بڑا سمجھدار ہے، وہ 10 دن کہہ رہے تھے نا، وہ کہتا ہے کہاں 10 دن، جسٹ ون ڈے، ایک دن کا ٹرپ تھا ہمارا دنیا کا، تو دنیا کی ساری زندگی سمٹ کے کتنی رہ گئی، ایک دن کی لگے گی۔ جو آج ہم کہتے ہیں نا، پہاڑ جیسی زندگی کیسی گزرے گی، کیسے گزرے گی، کسی کے اوپر غم آتا ہے نا، کہتے ہیں پہاڑ جیسی زندگی، یہ پہاڑ جیسی زندگی جو ہے نا، ایک دن کی لگے گی، کتنی یہ ڈرا دینے والی بات ہے نا، کہ جو دنیا میں آج خوش ہیں، راضی ہیں، مزے کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ زندگی ایک دن کی لگے گی، اور جو دکھی ہیں آج اور سوچتے ہیں کہ ہائے زندگی کب ختم ہوگی، اتنی لمبی زندگی کیسے کاٹیں گے، ان کو بھی یہ زندگی صرف ایک دن کی لگے گی، کسی کو بھی یہ وقت نہیں لگے گا کہ میں بہت سالوں رہ کے آئی ہوں۔ اور پھر بھی دیکھیں ہمیں اس زندگی کی، جو آج جس کو ہم پہاڑ جیسی زندگی کہتے ہیں، لمبی زندگی کہتے ہیں، بہت دنوں کی زندگی کہتے ہیں، خاص طور پہ اگر غم ہو تو پھر تو بہت ہی طویل لگتی ہے، پھر بھی ہمیں اسی کی فکر ہے، اور وہ زندگی جو ہمیشہ کی ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ یہ زندگی جو اتنی تھوڑی سی ہے کہ ایک دن کی ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیں، یہ کتنی شارٹ ہے، پھر سوچیں ایک دن کیا ہوتا ہے، ہاں ایک دن کتنا تھوڑا ہوتا ہے، یہ تو ہمیں آج لگ رہا ہے نا کہ بہت لمبی ہے، لیکن یہ کتنا کم ہے، پھر ہمیں کتنا اس کو، یعنی اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو کتنی سوچ سمجھ کے گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ وقت تو بس اتنا تھوڑا سا ہے جو ہمیں ملا ہے، اور اس نے گزر جانا ہے، یہ پھر واپس نہیں آئے گا، یہ ہے انسان کی زندگی، جس میں وہ کیسے کیسے کاموں میں مصروف رہتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، کہیں سامری بنا ہوا ہے، کہیں بنی اسرائیل بنا ہوا ہے، کہیں ہارون بنا ہوا ہے۔ تو اس زندگی کی حقیقت یہی ہے، اور اس حقیقت کو آج نہیں ہم سمجھتے، یہ وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ آپ دیکھیں وہ چیز جو آپ کو چھوٹی نظر آتی ہے، آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا ستاروں کو، اب سائنس ہمیں بتاتی ہے یہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اسی طرح سورج بھی ہمیں اب پتہ چلتا ہے اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، ہماری زمین سے کئی گنا بڑا ہے، لیکن دور ہے نا تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا لگتا ہے نا، غروب ہونے لگتا ہے ایسے لگتا ہے کہ چھوٹا سا ایک بال ہے جو غروب ہو رہا ہے، حالانکہ معاملہ الٹ ہے۔ اسی طرح وہ زندگی ابھی ہمیں چھوٹی سی لگ رہی ہے، اور یہ زندگی ہمیں لگتی ہے کہ بہت بڑی ہے، بہت لمبی ہے، لیکن وہ دور ہے اس لیے لگتا ہے کہ چھوٹی ہے، اور یہ قریب ہے ہم سے اس لیے لمبی لگتی ہے، حالانکہ معاملہ بالکل الٹ ہے، وہ بہت بڑی ہے اور یہ بہت چھوٹی ہے، یہ اصلیت ادھر جا کے معلوم ہوگی۔ تو یہ ایک دن کی زندگی کو، اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو جو جنت میں جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے तुम कितना ठहरे दुनिया में, वो कहेंगे एक दिन। देखिए वो तो कितनी मुश्किलात में, मुसीबतों में यहाँ पे रहे, दुखों में रहे, तो वो कहेंगे एक दिन बस रहे। तो अल्लाह ताला कहेंगे तुम कैसे खुशबख्त हो कि इस एक दिन में अपने रब को तुमने कितना राजी कर लिया कि जन्नत आज इनाम में तुम्हें मिली। और फिर जहन्नमियों से कहेंगे तुम कितने दिन दुनिया में रहे, वो भी ये जो यहाँ पे बड़े ऐश आराम कर रहे थे, बहुत बड़ी अल्लाह की नाफरमानियाँ करके अपने आप को बहुत आज़ाद समझते थे और मनमानियाँ करते थे और ये करते थे, वो भी कहेंगे एक दिन। यानी आप सोचें, जहन्नुमी भी कहेंगे एक दिन, जन्नती भी कहेंगे एक दिन। जो खुश दुनिया में रहा वो भी कहेगा एक दिन, जो गम में रहा वो भी कहेगा एक दिन, जो जिसने मुसीबतों में जिंदगी काटी वो भी कहेगा एक दिन, जिसने कभी कोई मुसीबत देखी नहीं वो भी कहेगा एक दिन। हाँ, सभी कहेंगे एक ही दिन रहे, जहन्नुम वाले भी कहेंगे एक ही दिन तो रहे। अल्लाह ताला कहेंगे तुम कितने बदबख्त हो कि उस एक दिन में तुमने अपने रब को इतना नाराज कर दिया कि आज तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम बन गया। तो ये तो सिर्फ एक ही दिन है, एक दिन की ज़िंदगी में अपने रब को राज़ी कर लो ताकि हमेशा की ज़िंदगी आसानी की हो जाए, आसाइशों की हो जाए, नेमतों वाली हो जाए और रब की रज़ा मिल जाए उसमें। तो इस एक दिन की ज़िंदगी को सोच समझ के गुजारो, इसको ज़ाया ना होने दो, और इससे कुछ फ़ायदा उठा लो ताकि हमेशा की ज़िंदगी संवर जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनते ही नहीं आयात की।
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودٍ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك آخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما